الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا ابن مريم وأمها آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعمون أنه نبي الله أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه برادران اسلام اور سامعین گرامی جو اس وقت انٹرنیٹ پر اس فقیر کی بات سن رہے ہیں سب کو ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ کو اس ماہ مبارک رمضان کی آمد کی مبارکباد دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس خیر و برکت کے مہینے کو ہم تمام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں بخشش کا ذریعہ بنائیں یہ دس دن درمیانی اشرا یہ بخشش کا ہے پہلے دس دن اللہ کی رحمت کے اگلا دس دن بخشش کے اور آخری دس دن جہنم سے آزادی کے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے مولانا سہیل بابا صاحب نے فرمائش کی ہے کہ ربوا کے نام رکھنا اور ربوا کے نام کی تبدیلی کی کچھ تفصیل ذکر کی جائے اور میں نے اس کے کہ میں اس آیت کے متعلق جو میں نے پڑھی ہے اس کے بارے ذکر کروں پہلے جو حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے قبل کئی کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے اور یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے پاس کوئی نبی نہیں اس مضمون کی بہت سی احادیث ہیں آپ نے اپنے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو دو لقب دیے ایک کذاب اور دوسرا دجال دونوں سیرے مبالغے کے ہیں ایک ہے کاذب کاذب کو میں نے جھوٹا اور کذاب کہنا سب سے بڑا جھوٹا یعنی ایک تو جھوٹا ہے جو آپس میں ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے ایک وہ ہے جو خدا پر جھوٹ بولے خدا نے اسے نبی نہیں بنایا وہ کہتا ہے خدا نے نبی بنایا اسے کذاب کہیں گے بہت بڑا جھوٹا اسی طرح دجال کا معنی ہے دجل و فریب مکر دھوکہ دینا تو جتنے بھی پہلے پیدا ہوئے ان میں اس پچھلی صدی میں مرزا غلام القادیانی جو پیدا ہوا ہے یہ ان سب کا چیف ہے اور سب کا سربراہ ہے میرے اندازے کے متعلق اتنا بڑا کذاب اور دجال اس سے پہلے نہیں پیدا ہوا شاید اب بہت بڑا آخری دجال جو آنا ہے جس کی حضور نے پیش گوئی بتائی ہے شاید اس کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے دجل فریب ان کے کئی ہیں جھوٹ بھی بے شمار ہیں خدا پر جھوٹ خدا کی کتابوں پر جھوٹ انبیاء پر جھوٹ اولیاء پر جھوٹ حدیث کی کتابوں پر جھوٹ تاریخ کی کتابوں پر جھوٹ جھوٹوں کی مختلف انواع ہیں جو شمار ہونے کے بھی وہ نہیں ہو سکتے کس قدر جھوٹ ہیں اسی طرح دجل و فریب دجل دھوکہ فریب کہتے ہیں حق کو باطل کو حق بیان کرنا اور ناموں میں تلبیس کرنا یہ دجل کا اور دجال کا ایک کام ہے اسی دجل کا ایک کرشمہ ہے کہ جو اس کی امت ہے مرزا قادیانی کے ماننے والے وہ بھی دجل و فریب میں اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں آپ کے لندن میں جو انہوں نے مرکز بنایا ٹیلفورڈ میں، اس کا نام اسلام آباد رکھا ہے، حالانکہ ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ پوری دنیا اسلام کو کافر کہتے ہیں اور اپنے کفر کا نام اسلام آباد رکھ دیا۔ اسی طرح جو ان کا ٹی وی یا چینل، اس کا نام رکھ دیا مسلم احمدیہ ٹی وی۔ اب اسلام کے نام سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنی جماعت پہلے لکھتے تھے جماعت احمدیہ، اب اس کے ساتھ اسلامیہ بڑھا دیا، جماعت احمدیہ اسلامیہ۔ تو یہ اس طریقے ناموں میں دجل کرتے ہیں۔ اس کی یہ ایک مثال ہے ربوہ نام کی۔ ربوہ کی تاریخ معلوم کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز قادیان تھا، جو ہندوستان مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کا ایک قصبہ تھا، تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور۔ ان کی غداری سے ضلع گرداسپور پاکستان سے خارج ہو گیا، حالانکہ پاکستان کے پہلے نقشے میں گرداسپور شامل تھا۔ اگر گرداسپور پاکستان میں رہتا، آج کشمیر کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا، کشمیر کا خشکی راستہ صرف وہی گرداسپور پٹھانکوٹ سے ہے۔ ان کی غداری سے چلا گیا، اور وہ بھی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں، ریڈ کلف میں جب مردم شماری ہو رہی تھی، دو خانے تھے، مسلم اور غیر مسلم، تو قادیانی نے اپنا ارادہ ممرنڈم پیش کیا کہ ہمیں آمدی لکھا جائے، نہ مسلم نہ غیر مسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ دو خانے ہیں، یا مسلم لکھاؤ یا غیر مسلم۔ مسلم بھی اپنے آپ کو نہ لکھواتے تھے اور غیر مسلم بھی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ضلع گرداسپور میں قادیانی کافی تھے، انہوں نے اپنا شمار مسلمانوں میں نہ کرایا، اور اصول یہ تھا کہ اگر 51% آبادی کسی کی غیر مسلم ہے تو وہ ضلع ہندوستان میں شامل ہوگا، اگر 51% مسلم آبادی ہے تو پاکستان میں شامل ہوگا۔ قادیانیوں کا اس مردم شمارے میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے گرداسپور کی مردم شماری، اس میں غیر مسلم کا ووٹ زیادہ ہو گیا، زیادہ وہ ضلع ہم سے چلا گیا، جو آج تک کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کو نہیں آتا۔ جب گرداسپور چلا گیا، قادیان بھی ہندوستان میں رہ گیا، تو وہاں سے جانے بچا کر یہ بھاگے اور بھاگ کر پاکستان آئے۔ حالانکہ ان تمام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے قادیان دارالامان، ان کے سابقہ الفضل کے فائل اٹھا کر دیکھیں، لکھا ہوگا قادیان دارالامان۔ مرزا قادیانی نے کہا من داخلہ کان آمنا، یہ آیت جو مکہ مکرمہ کی شان میں اللہ نے نازل کی ہے۔ مرزا قادیانی اپنے تذکرہ بھئی مجموعہ میں لکھتا ہے من داخلہ کان آمنا، یہ قادیان کی شان میں اتری ہے، اور قادیان کو رب نے دارالامان بنا دیا، اس لیے یہ قادیان کو دارالامان کہتے تھے۔ اور مشہور نظم آپ نے سنی ہوگی اکمل شاعر کی، اس میں وہ کہتا ہے امام اپنا عزیز و اس زمانے، غلام آمد ہوا دارالامان، غلام آمد رسول اکرم، مکان اس کا گویا لا مقام ہے۔ تو یہ دارالامان کہتے تھے قادیان کو۔ مرزا قادیانی نے اس کے لیے پیش گوئی کی تھی کہ قادیان بڑھتے بڑھتے اس کی حدود بیاس تک ہو جائے گی، اور لاہور تقریباً ختم ہو جائے گا، لوگ کہیں گے لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا، اور قادیان بڑھ کر بیاس کی حدوں تک پہنچ جائے گا۔ معاملہ الٹ ہوا، لاہور کہاں تک پہنچ گیا، اور آج قادیان کا نام، کہ قادیان ایک شہر تھا، وہ اجاڑ ہے، وہاں بربادی ہے، اور قادیانیوں کو اس دارالامن سے بھاگنا پڑا، بھاگ کر پاکستان آ گئے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر اللہ تعالی نے قادیان کو دارالامان بنایا ہوتا، سارے بھاگ جاتے، کم از کم مرزا قادیانی کا خاندان تو وہی رہتا۔ لیکن مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا بشیر الدین محمود، ان کا خلیفہ ثانی، مرزا طاہر کا باپ، اور اس کے دوسرے بھائی مرزا شریف امن، مرزا بشیر امن اپنے ساون خاندان کو لے کر قادیان سے جانے بچا کر بھاگ کر آ گئے۔ قادیان سے جب قادیانی نکل رہے تھے تو مڑ مڑ کر دیکھتے تھے کہ یہی دارالامان ہے جہاں سکھ ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں نکال رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی وجہ سے کئی قادیانیوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ اگر قادیان کو دارالامان رب نے بنایا ہوتا تو کم از کم یہ لوگ تو وہاں رہتے۔ بہرحال پاکستان آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد پہلے لاہور میں ڈیرے لگائے۔ مرزا بشیر الدین محمود شاطر آدمی تھا اور ذہین آدمی تھا، اس نے سوچا کہ وہاں قادیان میں تو اگرچہ ہمارا غلبہ تھا اور ہماری اپنی چھوٹی سی حکومت تھی، لیکن اس میں غیر قادیانی بھی بستے تھے، سکھ بھی تھے، ہندو تھے، عیسائی تھے، مسلمان تھے۔ ہم نہ اب ایک ایسا شہر آباد کریں جو خالص قادیانیوں کا اور اس میں بغیر قادیانی کے کوئی نہ رہے۔ وہ شہر بڑا ہو کر آباد ہو کر ہم اس کو اپنی چھوٹی سی حکومت بنائیں گے، امریکہ سے تسلیم کروا لیں گے۔ ویکٹن سٹی جیسے عیسائی وہ پوپ رہتا ہے ان کی سٹی ہے، اسی طرح ہماری ایک سٹی بن جائے گی اور ہمیں چھوٹی سی ایک حکومت مل جائے گی۔ حکومت کے خواب یہ شروع دن سے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اصلی آئیں گے وہ تو پوری دنیا پر حکومت کریں گے، اور انہوں نے فرمایا حاکم عدلا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حاکم بن کر 40 سال حکومت کریں گے۔ مرزا قادیانی اگر مسیح موعود ہوتا تو کم کم دنیا کے کسی ایک چپے پر اس کو حکومت ملتی، 40 سال نہیں 40 دن ہی حکومت مل جاتی، اس کو تو ایک دن کی حکومت نہ ملی۔ اور آج تک اس کے خاندان میں ان کو حکومت نہیں ملی، نہ مرزا محمود کو، نہ مرزا ناصر کو، نہ مرزا طاہر کو، بلکہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں سے ہندوستان سے بھاگ کر جان پناہ آئی اور آ گیا پاکستان۔ یہاں پر ریائے چناب کے مغربی کنارے پر 1034 ایکڑ زمین 10 روپے ایکڑ کے حساب سے سر فرانس مودی گورنر سے قیمتن خریدی گئی۔ دراصل مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے اس ہیڈ کوارٹر مرکز کے لیے 3 ضلعوں کا انتخاب کیا تھا اور ایک سروے ٹیم مقرر کی کہ تم ان 3 ضلعوں میں مناسب جگہ تلاش کرو جہاں ہم اپنا مستقل اپنا شہر بنائیں، جہاں ہماری اپنی حکومت ہوگی۔ سیالکوٹ، شیخوپورہ اور جنگ۔ سیالکوٹ اس لیے چنا کہ سیالکوٹ میں قادیانی پنجاب میں سب سے زیادہ سیالکوٹ میں ہیں، اور ایم ایم احمد جو مرزا قادیانی کا پوتا، مرزا بشیر احمد کا بیٹا اور مرزا بشیر محمود کا بھتیجا تھا، وہ سب سے پہلے پاکستان بننے کے بعد سیالکوٹ کا آ کر ڈی سی لگا تھا۔ تو وہ چونکہ ڈی سی تھا، اس کے اختیارات تھے اور اس ضلع میں قادیانی بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے سوچا اگر سیالکوٹ کے اطراف میں کوئی جگہ مل جائے، ہم شہر بنائیں، ہماری سپورٹ یہاں سے بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرا ضلع اس نے منتخب کیا شیخوپورہ۔ شیخوپورہ سکھ سٹیٹ تھی، ننکانہ سکھوں کی سٹیٹ تھی، وہ یہاں سے چلے گئے۔ تو انہوں نے سوچا اگر شیخوپورہ میں جگہ کوئی مل گئی تو وہ ہماری سٹیٹ بن جائے گی اور وہاں اپنا شہر بنا لیں گے۔ تیسرا ضلع جنگ انہوں نے منتخب کیا۔ جنگ پسماندہ اور جہالت کا ضلع تھا، اس لیے کہ اگر جنگ کے آس پاس جگہ مل گئی اور ہم نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تو یہاں کے لوگوں کو شکار کرنا آسان ہوگا، جاہل لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو ہم شکار کریں گے۔ یہ 3 ضلعوں کا مرزا محمود نے انتخاب کیا، سروے ٹیم بنائی، سروے نے 3 ضلعوں کے سروے کیے، ان کو ضلع جنگ ہمارے شہر چنیوٹ سے جو دریائے چناب گزر رہا ہے اس کے مغربی کنارے پر خالی زمین، بہت بڑی وسیع قطع تھا انگریز کا، وہ انہیں پسند آیا۔ ایک طرف دریا ہے، دوسری سائیڈ میں پہاڑیاں ہیں، بڑا اچھا منظر ہے، تو ہم یہاں پر اپنا شہر بنائیں۔ چنانچہ ستمبر 1948 میں یہ تقریباً 1034 ایکڑ زمین 10 روپے ایکڑ کے حساب سے صدر انجمن آمدیہ کے نام خریدی گئی، جہاں اس شہر کی ابتدا کی گئی۔ پہلے خیمے لگائے گئے اور پھر آہستہ آہستہ کوئی عبادات شروع کی، مکانات شروع کیے۔ تو اس کے نام زیر غور ہوا کیا رکھا جائے، مختلف نام زیر غور آئے۔ کسی نے کہا دارالحجرت، کسی نے محمود آباد، ناصر آباد، علامہ آباد، مختلف نام۔ ان کا ایک مولوی تھا جلال الدین شمس، اس نے کہا میں آپ کو نام بتاتا ہوں، اس کا نام آپ ربوہ رکھیں۔ کیوں؟ ربوہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پناہ میں آتا ہے۔ میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے 18 پارے کی آیت نمبر 50 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اپنی قدرت کا نشان بنایا تھا۔ اس پر بھی لمبی بحث ہے، چھوڑتا ہوں۔ اور فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا، ہم نے اس ماں اور بیٹے دونوں کو پناہ دی، اِلَى رَبْوَةٍ، ایک اونچی جگہ، ذات قرارم و معین، جو ششموں والی جگہ تھی اور قرار والی جگہ تھی۔ اس میں ربوہ کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں یا تو فلسطین ہے یا مصر ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی قدرت سے کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہودی حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے، بلکہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم دونوں کے دشمن ہو گئے، ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اللہ نے مائی مریم کو وہی کی حکم دیا کہ تو اپنے بیٹے کو لے کر ہجرت کر جا، یہاں سے نکل جا۔ حضرت مائی مریم اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین یا مصر، کسی اونچی جگہ پر چلی گئی، جو قرار والی اور چشمے والی جگہ تھی۔ اس کا اللہ نے ذکر کیا، وہ آوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ہم نے پناہ دی دونوں کو ایک اونچی جگہ، قرار والی اور چشمے والی۔ اب یہ جگہ جو منتخب کی، یہ اونچی جگہ ہے، پہاڑیاں ایک طرف اور ایک طرف دریا بہ رہا ہے، منظر ہی بڑا اچھا ہے، انہوں نے اس کا انتخاب کیا۔ تو جلال الدین شمس نے کہا ہم بھی مسیح کے ماننے والے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، ہم اس عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہمیں یہاں پناہ مل رہی ہے، اس لیے اس کا نام ربوہ رکھ دو۔ ربوہ نام رکھنے کے ہی فائدے نظر پیش نظر، حالانکہ آپ دیکھیں ربوہ نام ایک خشک نام ہے، نام رکھے جاتے ہیں اہم شخصیات پر۔ لائل پور پنجاب کا شہر تھا انگریز کے نام پر، اس کا نام بدل کر فیصل آباد رکھا گیا شاہ فیصل کے نام پر۔ جوہر آباد ہے قائد آباد رکھا گیا، لیاقت آباد رکھا گیا، کی بڑی شخصیت پر نام رکھے جاتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا اس شہر کا نام محمود آباد رکھتے مرزا محمود کے نام پر، یا ناصر آباد رکھ دیتے، طاہر آباد رکھ دیتے، لیکن جلال الدین شمس نے کہا اس کا نام ربوہ رکھو۔ جب یہ ربوہ دنیا بھر میں مشہور ہو جائے گا اور ہم عیسیٰ مسیح کے ماننے والے ہیں، تو جب کوئی مسلمان قرآن پڑھے گا وَآوَيْنَاهُمَا رَبْوَةً، اور تو دنیا میں ربوہ نام کا شہر معلوم نہیں کسی کو، یہ شہر مشہور ہو جائے گا، ہر ایک سمجھے گا کہ قرآن میں جو ربوہ ہے وہ یہی ربوہ ہے۔ یہ تھا دجل اور دھوکھا۔ نام لفظ تو رہا وہ قرآن کا ربوہ، لیکن اس کا محل بدل گیا۔ پہلے ربوہ کا لفظ کا محل تھا فلسطین یا مصر، اب جب یہ نام مشہور ہو گیا اور دنیا بھر میں مشہور ہو گیا، اب جو مسلمان اس ربوہ کی تاریخ سے ناواقف ہیں، وہ جب قرآن میں ربوہ پڑھتے ہیں، ان کا جٹ ذہن اس ربوہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ربوہ کا ذکر کیا ہے۔ جیسے آپ مکہ مکرمہ پڑھیں، مدینہ پڑھیں، مصر پڑھیں، جو بھی مسلمان قرآن کی تلاوت کرے گا، مکہ پڑھے گا، مدینہ پڑھے گا، مصر پڑھے گا، غیر شعوری طور پر اس کا ذہن مکہ مدینہ موجودہ جو ہیں ان کی طرف منتقل ہوگا۔ اب ربوہ نام کا اور تو کوئی شعر نہیں، جب ایک مسلمان ربوہ کا لفظ پڑھتا ہے، اس کا ذہن ادھر منتقل ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم میں جو ہے ربوہ وہ یہ ربوہ ہے۔ ایک تو یہ دجل تھا کہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے مرزا کا یعنی کہ ہمارا شہر یہ ہے اور اس کا نام ربوہ، تو جب کوئی پڑھے گا سمجھے گا یہی ربوہ ہے۔ دوسرا اس نام رکھنے میں ایک اور مصلحت تھی. مرزا قاجانی نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے میں تین شہروں کا نام بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لیا ہے، مکہ مدینہ اور قادیان. تین شہروں کا نام مکہ مدینہ اور قادیان. اب ہم ان کو کہتے تھے کہ قرآن موجودہ قرآن جو ہے اس میں مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے قادیان کو ہے نہیں، یہ مرزے کا جھوٹ ہے اور بڑا واضح جھوٹ ہے کہ قادیان تین شہروں کا نام قرآن میں ہے، مکہ اور مدینہ ہے اور قادیان کوئی نہیں. اس کا ان پرکار کوئی جواب نہ تھا. اس ربا نام رکھنے میں ایک حکمت یہ سوچی کہ ہم کہیں گے کہ قادیان کے بدلے جو شہر بنا اس کا نام قرآن کریم میں ہے، تو گویا حضرت کا اشارہ یہ تھا کہ قادیان تمہیں چھوڑنا ہوگا اور قادیان کے بدلے جو شہر بنے گا اس کا نام قرآن میں ہے اور وہ ربا ہے. یہ ربا قادیان کے بدلے ہے، یہ بھی سازش اس میں تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فقیر کے ذہن میں آج سے 35-37 سال پہلے ڈالا کہ یہ ربا نام بہت دھوکا ہے، اس کو بدلنا چاہیے. اسی طرح ناموں میں یہ بدل کرتے ہیں، پہلے ایک مسجد بنائی قادیان میں، اس کا نام رکھ دیا مسجد اقصی اور کہا کہ مسجد اقصی قرآن میں جو ہے وہ یہ مسجد اقصی ہے. اب اسی نام کی ایک مسجد ربا میں بنائی مسجد اقصی. یہ ان ناموں سے دھوکا دیتے ہیں. اگر مسلمان کوئی نام رکھ دیتا ہے اس سے یہ دھوکا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے مستقل اپنا نیا مذہب، نیا دین، نیا نبی بنایا، وہ تمام اصطلاحات یہ استعمال کرتے ہیں. اب اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ یہ ربا نام دجل و فریب سے رکھا گیا، دھوکا ہے، اس نام کو بدلنا چاہیے تاکہ مسلمان اس دھوکے میں نہ پڑے. میں نے اس تحریک کو شروع کیا کہ ربا کا نام تبدیل کیا جائے. بڑی مدت کی بات ہے، کوئی 35-40 سال ہو گئے ہوں گے اب، تو میں نے ایک دو ورق کی پمفلٹ لکھا ربا کا نام تبدیل کیجیے، پورے ملک میں تقسیم کیا. میں اتفاق سے گجرانوالے سے سیالکوٹ جا رہا تھا، بس میں میرے پاس تھا، میں نے بس میں تقسیم کر دیے. ایک نوجوان لڑکا، کالج کا اسٹوڈینٹ، مسلمان بچہ، وہ پڑھ کر میرے سیٹ پر آیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا. کہنے لگا مولانا میں تو ابھی آپ کا مضمون پڑھ کر میری آنکھیں کھلی، میں تو جب قرآن میں ربا پڑھتا تھا بڑا خوش ہوتا تھا کہ ہمارے پاکستان کے ایک شہر کا نام قرآن میں ہے. یہ مسلمان بچہ کہہ رہا ہے کہ میں جب قرآن میں ربا پڑھتا بڑا خوش ہوتا تھا کہ ہمارے پاکستان کے ایک شہر کا نام ہے. اس بیچارے کو نہیں پتا کہ یہ ربا 1948 میں بنا. میرا مضمون پڑھ کر وہ شکریہ ادا کرنے لگا کہ میری آج میری یہ غلط فہمی دور ہوئی. میں 1976 میں افریقہ میں دورہ کیا ہے، نائجیریا، گھانا، سیرا لون، گیمبیا، مغربی افریقہ، مشرقی افریقہ. وہاں ہم ان کو بتاتے تھے کہ چنیوٹ پرانا شہر ہے قبل از مسیح، حضرت عیسیٰ سے پہلے کا میرا شہر جس میں میں رہتا ہوں، اور ربا اس کے پڑوس میں ابھی بنا ہے، 1948 میں بنا ہے. وہ بیچارے سادہ لوگ مسلمان افریقہ والے وہ ہمیں کہتے تھے تم غلط کہتے ہو، اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ آبینا ولا ربت، اس لیے یہ تو بڑا مقدس شہر ہے. اب سوچئے میرا ذہن اور پختہ ہوا کہ اب دنیا بھر میں یہ ربا مشہور ہو گیا اور اس غلط فہمی میں ابھی سے لوگ پڑ گئے کہ یہ ربا وہی ربا ہے جو قرآن میں آیا، حالانکہ یہ ابھی 1948 میں بنا. میں الحمدللہ پنجاب اسمبلی کا 3 دفعہ ممبر بنا ہوں. ہر دفعہ میں قرارداد ربا نام کی تبدیلی کی بھیجتا تھا، ہر کام کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے. پہلی 2 دفعہ یہ میری قرارداد ریجیکٹ ہو جاتی تھی، پھر 1997 میں جب میں 3rd بار منتخب ہوا پھر میں نے قرارداد پیش کی اور اس پر 97 ممبروں کے دستخط کروائے، اور اس پر اس وقت کے صدر جناب رفیق تاڑل صاحب سے میں ملا، وہ خود پہلے اس مطالبے کے حامی تھے. میں نے کہا آج آپ صدر ہیں اور اس کرسی پر بیٹھے ہیں، اگر آپ بھی نام تبدیل نہ ہوئے تو شاید کبھی نہ ہو. الحمدللہ انہوں نے اس کی حامی بھری، انہوں نے تھوڑی سی چابی لگائی اور یہ میری قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش ہو گئی 17 نومبر 1998 کو. بالاتفاق پنجاب اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کر کے ربا نام کو تبدیل کر دیا. اور نئے نام پر کچھ اختلاف تھا کیا ہو، میں نے کاغذات مال کے مطابق اس میں چک ڈگیاں لکھا تھا، وہ بھی ضیاء الحق کے زمانے میں، میرا حاجی سیف اللہ وزیر مذہبی امور سے اس نام پر اتفاق ہوا، لیکن ان کے نصیب میں یہ نیکی نہ تھی، وہ نہ ہو سکا۔ اب اللہ نے موقع دیا تو وزیر مال نے کہا نام کچھ اور ہونا چاہیے، پھر ایک کمیٹی بن گئی، اس کمیٹی میں تجویز ہوا کہ چلو اس کا نام چناب نگر رکھ دو، دریائے چناب کے کنارے پر ہے، ایک ساتھ گاؤں ہے احمد نگر، اور یہ دوسرا ہو گیا چناب نگر۔ الحمدللہ یہ 19 نومبر 1998 کو قرارداد پاس ہو کر یہ نام بدل گیا، اب تمام سرکاری اداروں میں چنبا مٹ گیا ہے، اسٹیشن پر چناب نگر، ٹکٹوں پر چناب نگر، شناختی کارڈ پر چناب نگر، تحصیل میں چناب نگر، تھانے میں چناب نگر، کالج ادارے تعلیمی، ہر جگہ چناب نگر چناب نگر ہو گیا۔ میں نے ان کے اخبار الفضل پر جو روا لکھتے تھے وہ بھی مٹوا دیا، الحمدللہ اب 10-20 سال کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا، نئی نسل کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ روا نام کا کوئی دنیا میں شہر تھا یا نہ تھا، اور اب چناب نگر چناب نگر ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا، بہت بڑا دجل تھا، قرآن کریم کے اندر لفظ وہی رہا، اس کا محل بدل دیا۔ اس دھوکے سے بچانے کے لیے میری جدوجہد تھی، اللہ نے میری زندگی مجھے کامیابی عطا فرمائی، میں اللہ کے حضور شکر گزار ہوں۔ میں یہ کہا کرتا تھا کہ روا کا نام بدل جائے گا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اس مقدس لفظ کی حفاظت کرے گا، کس کب کرے گا، کس سے کرائے گا، یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا تھا میرا یقین ہے کہ روا نام بدل جائے گا۔ الحمدللہ روا نام بدلا، جس دن ہماری قرارداد پاس ہوئی اسی رات کو بی بی سی لندن نے، وائس آف جرمنی نے، وائس آف امریکہ نے اس پر پرزور احتجاج کیا کہ یہ ان کا شہر تھا، اس کا نام کیوں بدلا۔ آپ کے انگلینڈ کے، برطانیہ کے وزیر جیو فوم، اس وقت وزیر خارجہ تھا، آج کل وزیر دفاع ہے، اس نے پارلیمنٹ میں تقریر کی کہ روا نام تبدیل ہوا قادیانیوں کے شہر کا، ان پر بڑا ظلم ہوا ہے، بڑا احتجاج کیا۔ میں نے آ کر کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، پاکستان میں 3 شہر جو تمہارے بڑے انگریزوں کے نام تھے وہ ہم نے بدلے ہیں۔ لائل پور کا نام فیض آباد ہوا، لائل انگریز تھا جس نے یہ شہر آباد کیا، کسی انگریز نے اس پر احتجاج نہیں کیا، چوں تک نہیں کی۔ منٹ گمری جرنیل تھا جس کے نام پر یہ شہر آباد ہوا تھا، اس کا نام سائیوال ہو گیا۔ کیمل پور کیمل انگریز نے آباد کیا تھا، اس کا نام اب اٹک ہو گیا۔ میں نے کہا کیمل پور، منٹ گمری، لائل پور، یہ 3 شہروں کے نام تمہارے بزرگوں کے نام تھے، ان کو تبدیل کیا گیا، تم میں کسی نے احتجاج نہ کیا، لیکن روا نام بدلنے سے تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ ہوتا ہے، تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ قرآن کا لفظ تھا اور غلط استعمال ہو رہا تھا، ہمارا فرق تھا کہ ہم اس لفظ کا تحفظ کرتے۔ الحمدللہ یہ قرارداد منظور ہوئی اور یہ نام بدل کر چناب نبا ہے۔ میں آپ تمام مسلمانوں کو اس عظیم کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، یہ میرا قادیانی نظیر ایسا ناقابل معافی جرم ہے کہ جو میری نسلوں کو بھی معاف نہ کریں گے۔ 50 سال کے بعد 1948 میں اس شہر کی بنیاد پڑی اور 1998 میں یہ شہر کا نام بدل کر بجائے ربا کے چناب نگر ہو گیا۔ 50 سال تک یہ نام دنیا میں مشہور ہوا، اب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور یہ نام و نشان اس کا مٹ جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ مختصر سی میں نے آپ کو اس ربا نام کی تبدیلی کی روزات بتائی ہے، باقی اس پر میں نے ایک مستقل کتاب لکھ دی ہے، ربا سے چناب نگر تک پنجاب اسمبلی کا تاریخ ساز فیصلہ، اس میں میں نے تفصیلات دی ہیں، کس کس دروازے پر گیا، کس کس سے کہا، کیا کیا رکاوٹیں پیش آئیں۔ اب تک امریکہ کوشش کر رہا ہے، یہ برطانیہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ قرارداد واپس ہو جائے، ان کا نام بحال ہو جائے، لیکن انشاءاللہ یہ نام اب قیامت تک بحال نہیں ہوگا، اور یہ نام مٹے گا، مٹ گیا، ختم ہوا۔ میں اس پر آپ تمام حضرات کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری زندگی کا ایک مشن تھا, اللہ نے اس مشن کو میری زندگی میں پورا کر کے مجھے دکھا دیا. اب ایک دو کام میرے اور ہیں, میں ان کے بارے ابھی کوشش کر رہا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان میں بھی مجھے کامیابی عطا فرمائے. ابھی ایک جنگ میں غالباً کسی قادیانی ترجمان نے بیان دیا ہے, میرے بیان پر اسے بڑی تکلیف ہوئی ہے اور بیان بھی اس نے غلط نوٹ کر کے غلط اس کی تشریح کی ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں محکمہ اوقاف ایوب خان کے زمانے میں قائم ہوا تھا, اور اوقاف کی دو قسمیں, مسلم اوقاف اور غیر مسلم اوقاف. مسلم اوقاف میں دیوبندیوں کے, بریلویوں کے, شیعہ کے, اہل حدیث کے تمام اوقاف جن کی کچھ آمدنی تھی وہ گورنمنٹ نے قومیہ لیے لے لیے, اور غیر مسلم اوقاف ہندوؤں کے, سکھوں کے, عیسائیوں کے, وہ مرکز کے متحد ہیں. اسلامی مسلمانوں کے اوقاف صوبوں کے متحد ہیں, اور غیر مسلموں کے اوقاف مرکز کے متحد ہیں. تو اس وقت قادیانی قانوناً غیر مسلم نہ تھے ایوب خان کے زمانے میں, لیکن باقی تمام مسلم فرقوں کے اوقاف لیے گئے, ان کے نہ لیے, چھوڑ دیے. کیوں؟ اس کے بعد یہ غیر مسلم ہو گیا سن 74 میں, پھر غیر مسلم اوقاف بھی گورنمنٹ کے پاس ہیں, ان کے نہیں لیتے. ایک ملک میں دو قانون ہیں, میں یہ چاہتا ہوں یہ ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے. یہ دو قانون کیوں ہیں, ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہے, یا گورنمنٹ دوسرے اوقاف بھی سارے وہاں گزار کر دے, یا ان کے اوقاف بھی گورنمنٹ اپنے قبضہ میں لے. یہ انصاف کی بات ہے. اس نے کہا جی ہمیں سیالکوٹ, فیصل آباد, گوجرانوالہ, یہ فلاں شہر ہمیں دے دو اور وہ لے لو. ایسی فضول بات ہے. بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کے سینکڑوں مربع زمین ہیں, پاکستان میں آپ کی فیکٹری ہیں, پاکستان میں بہت سے آپ کے اوقاف ہیں جو قادیانی موسی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہماری جائیداد کا 10واں حصہ جماعت کے نام وقف ہے, جیسے کہ شیزان فیکٹری والا. ایسے بڑے بڑے لوگ ان کے موسی ہیں, انہوں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں, اور کروڑوں اربوں کی جائیداد ان کی وقف پڑی ہے. سوال یہ ہے اگر یہ پاکستان کے باشندے ہیں تو ان کے اوقاف کس بنا پر گورنمنٹ نے نہیں لیے؟ ایک قانون بناؤ, یا سب کے لو, یا سب کے چھوڑ دو. میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں وہ وقت آئے گا جب قادیانیوں کے اوقاف بھی دوسرے اوقاف کی طرح حکومت اپنے تعویل میں لے لے. ان کو تکلیف تو بہت ہوگی, لیکن میری زندگی میں یہ مطالبہ ہے, اللہ نے پورا کر دیا, ہو گیا. نہیں تو مجھے یقین ہے اگر میری زندگی میں نہ ہوا, میرے مرنے کے بعد ہو جائے گا, لیکن یہ ہوگا. اللہ کسی کو بھیجے گا جو پاکستان کے قانون کو ان پاکستانیوں کے یکساں بنائے. یہ تفریق اور یہ امتیاز غیر قانونی, ناجائز ہے. میں عدالتی چارہ جوئی کرنے کے لیے بھی اس کے لیے مشورہ قانون دانوں سے کر رہا ہوں کہ ہم اس کی عدالت میں چارہ ہی کریں کہ ان قادیانیوں کے اوقاف آخر کس بنا پر مستثنا کیے گئے. اسی طرح میرا ایک مطالبہ ہے جو میں آپ سب سے تائید چاہتا ہوں کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اندر مذہب لکھا جاتا ہے, اسلام, عیسائیت یا کوئی, لیکن پاسپورٹ کی بنیاد ہے شناختی کارڈ. شناختی کارڈ میں مذہب لکھا ہوا نہیں ہوتا, شناختی کارڈ کے فارموں میں لکھا ہوا ہے, لیکن جب شناختی کارڈ تیار ہو کر ملتا ہے ہمیں, اس میں کوئی مذہب کا اندراج نہیں ہوتا. چونکہ ان کے نام مسلمانوں والے ہیں, عبد الرحمان, فضل کریم, مبشر احمد, یہ نام مسلمانوں والے. جب شناختی کارڈ جاتا ہے اور یہ پاسپورٹ کے لیے فارم پر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان لکھوا دیتے ہیں, اپنا مذہب اسلام لکھوا دیتے ہیں. چونکہ یہ مدعی ہے کہ اصل مسلمان ہم ہیں, اس لیے پاسپورٹ میں پھر ان کا مذہب اسلام درج ہو جاتا ہے. سعودی عرب اور بعض دوسرے اسلامی ممالک میں جہاں ان کا داخلہ بند ہے, وہاں یہ دھوکے کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے جاتے ہیں. تو اس لیے پاسپورٹ کے اندر مذہب کا خانے کا اضافہ ضیاء الحق مرحوم نے کیا تھا. اس کے بعد ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ چونکہ پاسپورٹ کی بنیاد شناختی کارڈ ہے, شناختی کارڈ میں مذہب آنا چاہیے. نواز شریف کے دور میں تقریباً یہ طے ہو گیا, لیکن امریکہ کے دباؤ پر پھر یہ خانہ اس میں اضافہ نہ کیا گیا. میں نے ایک اور تجویز دی ہے، اگر آپ کو مذہب علیحدہ لکھنے میں کسی قسم کی پریشانی یا کوئی دقت ہے تو رنگ بدل دیں، مسلمان کے شناختی کارڈ کا رنگ سبز، اور غیر مسلم عیسائی ہو، ہندو ہو، قادیانی ہو، ان کے شناختی کارڈ کا رنگ رکھ دیں سرخ یا زرد یا کوئی اور رنگ، تاکہ مذہب اگر نہ بھی لکھا ہوا ہو تو شناختی کارڈ کو دیکھ کر پتہ چل جائے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. سعودی عرب میں مسلمان بھی بہت سے مقیم ہیں، غیر مسلم بھی مقیم ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن ان کے جو اقامہ بنتا ہے مسلمان کے اقامے کا رنگ اور ہے اور غیر مسلم کے اقامے کا رنگ اور ہے، تو اقامہ دیکھتے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. اسی طرح اگر شناختی کارڈ کے رنگ بدل دیے جائیں، مسلمانوں کے شناختی کارڈ کا رنگ اور ہو اور غیر مسلم کا رنگ اور ہو، اس میں پھر قادیانیوں کا بھی غیر مسلموں کے ساتھ شناختی کارڈ کا رنگ ہوگا، چاہے نام ان کا مسلمان کا ہو، وہ پھر دھوکہ نہیں چل سکتا. یہ دو بڑے اہم مطالبے میں نے ابھی شروع کیے ہوئے ہیں. آپ مسلمان بھائیوں سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ جہاں جہاں آپ کا اثر ہے، جن جن اداروں میں ہیں، آپ بھی حکومت کو اس طرف توجہ دلائیں اور مختلف طریقے سے اس کی کوشش کریں کہ یہ مطالبات بھی پورے ہو جائیں. حضرت محترم، اس وقت میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اگر کسی نے کوئی اس سلسلے میں مزید کوئی سوال کرنا تو وہ کر سکتا ہے. بہرحال میں نے مختصر آپ کو ربوے کے متعلق اس کی تفصیل بتائی ہے کہ ستمبر 1948 میں یہ زمین خرید کر اس کا نام ربوہ رکھا، اور 1998 میں 50 سال کے بعد 19 نومبر کو یہ نام بدل گیا. ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں، وہ بھی سامعین کی خوشتبی کے لیے، کہ غالباً سن 73 تھا، سیلاب آیا تھا بہت بڑا، پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب آیا، چناب میں سیلاب آیا، چنیوٹ کا کافی حصہ دریا کی لپیٹ میں سیلاب میں آ گیا، راوی میں آیا دریا راوی میں، تو راوی میں پانی آنے سے، سیلاب آنے سے لاہور کا کچھ حصہ کافی متاثر ہوا. تو آغا شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ جب سیلاب آیا تو ایک قادیانی میرے پاس آیا، کہنے کا آغا صاحب. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے اب تو ہمارے حضرت مسیح موت پر ایمان لاؤ. میں نے کہا کون سا حضرت مسیح؟ کہتا مرزا غلام قادیانی. میں کہا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ لعنت اس پر، میں کیوں ایمان لاؤں؟ تو کہنے لگا دیکھو نا، سیلاب آیا ہے، چنیور سارا ڈوب گیا، ربوہ بچ گیا، ربوے پر سیلاب کا پانی نہیں آیا، اس لیے آپ کو ماننا چاہیے کہ ربوہ ان مقدس لوگوں کا شہر ہے، اللہ نے اس کو مرزا کا یعنی مسیح موعود کی وجہ سے سیلاب سے بچا لی. وہ تھا آغا شورش، اس نے کہا ہاں اب مجھے سمجھ آئی ہے، راوی میں سیلاب آیا، راوی سیلاب سے شہر کا کافی حصہ متاثر ہوا، لیکن وہاں ایک محلہ ٹبی کہلاتا ہے، ٹبی محلہ، تو وہاں پانی نہیں جاتا، ٹبی پنجابی میں کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اور ٹبی کا مذکر ہے ٹبا، تو انہوں نے کہا ربوہ جو ہے اس کا معنی پنجابی میں ہے ٹبا، ادھر ٹبے پر بھی پانی نہیں گیا، ادھر ٹبی پر بھی پانی نہیں گیا، ٹبی محلہ جو ہے وہ کنجروں کا محلہ ہے، وہاں بازاری عورتیں، پیشہ ور عورتیں رہتی ہیں، وہ پورا محلہ مشہور ہے پیشہ ور عورتوں کا، کنجریوں کا، طبی محلہ کہتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے اب راز کھلا ہے کہ طبی اور طبا والے تم ایک خاندان ہو، نہ طبی پر پانی آیا نہ ادھر طبے پر پانی ہے. تو یہ طبا نام پنجابی میں ربوہ کا نام ہے طبا، یا اردو میں تیلا، اور لاہور میں وہ محلہ ہے طبی محلہ. تو یہ آغا شورش نے ہمیں اپنا لطیفہ سنایا تھا، میں نے آپ کو بھی اس طریقے لطیفہ سنا دیا. بہرحال ربوہ نام دجل و فریب سے رکھا تھا، ایک تو مرزے کے اس جھوٹ کو کور کرنا تھا کہ قادیان، مکہ، مدینہ تین شہروں کا نام ہے، اب کہتے ہیں قادیان تو نہیں لیکن روا تو ہے نا, مکہ مدینہ روا تین شہروں کا نام آ گیا. اس جھوٹ کو بھی کور کرنا تھا, لوگوں کو دھوکہ دینا تھا, آئندہ نسلوں کو اللہ نے جو قرآن میں روا ذکر کیا اس سے مراد یہ روا ہے جو قادیانیوں کا شہر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلیل و فریب سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم, جیسا کہ آپ رات کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب دامت برکاتہ ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت لندن میں دفتر ختم نبوت کے سینٹر میں. آپ حضرات کے سامنے ربوہ کی تاریخی حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے. تو آپ حضرات میں سے کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یا مولانا کے ساتھ تخاطب کرنا چاہتا ہے تو برائے کرم آپ حضرات میں سے کوئی بھی جو ہے وہ مائک پر تشریف لا سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.
کتنے ملک؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب میں اپنے روم کی طرف سے آپ کو جو ہے خوش آمدید بھی کہتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا. جی ماشاء اللہ پاکی بھائی.